بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر عزیزان گرامی میں کل آپ کی خدمت میں عبادت کر چکا ہوں کہ ہر گفتگو کے آغاز میں کوئی نہ کوئی ایک فقہی مسئلہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. آج ایک مسئلہ نماز جماعت کے حوالے سے آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. مجھے اس بات کا تقریباً اطمینان ہے کہ یہاں پر اکثر ساتھیوں کے لیے یہ مسئلہ ایک ریپیٹیشن کی حد تک ہی ہوگا اور اکثر ساتھیوں کو یہ مسئلہ معلوم بھی ہوگا. لیکن اگر کوئی بھی ایک مومن ایسے ہیں یہاں پر فرض کر لیں کہ جنہوں نے مسئلہ نہیں سنا ہوا یا توجہ نہیں ہے تو یقیناً یہ مسئلہ کام کا مسئلہ بن جائے گا. نماز جماعت کے بارے میں ایک تصور جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے جو میں نے دنیا کے کئی سارے ممالک میں دیکھا مومنین اکرام کے پاس. تصور یہ پایا جاتا ہے کہ نماز جماعت میں ہم نے صرف چار مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے. ایک نماز کے آغاز میں اللہ اکبر کہنا ہے اور تین مرتبہ نماز کے اختتام پر اللہ اکبر کہنا ہے. بس اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کرنا, جو کرنا ہے پیش امام نے کرنا ہے. یہ تصور بعض جگہوں پر پایا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نماز جماعت میں شرکت کرنے والے مومنین پوری نماز کے دوران مکمل طور پر خاموش رہتے ہیں. جہاں مسئلہ معلوم نہیں ہوتا وہاں یہ ہوتا ہے کہ مسلسل خاموش رہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ذمہ داری یہی ہے کہ جو شخص نماز جماعت میں شرکت کر رہا ہے وہ مکمل طور پر خاموش رہے, یا اسے کچھ درمیان میں بولنے کی اجازت ہے, یا نہ فقط اجازت ہے ابلیگیشن ہے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ بولے. تو جواب اس کا یہ ذہن گرامی کہ نماز جماعت کے بارے میں تصور نہایت ہی غلط ہے کہ ہمیں کچھ نہیں بولنا. صحیح حکم اہل بیت یہ ہے کہ نہ فقط بولنا ہے, سب کچھ بولنا. دیکھیں نماز دو حصوں کا مجموعہ ہے، ایک حصہ ہے اقوال، ایک حصہ ہے افعال۔ نماز میں کچھ باتیں کہنے کی ہیں، کچھ باتیں کرنے کی ہیں۔ رکوع ایک عملی کام ہے جو آپ انجام دیتے ہیں، جھکنے کا کام، دوبارہ اٹھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، ایک عملی کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، دوبارہ سجدے سے اٹھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر تشہد کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، پھر قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ سارے کام ہے جو آپ کرتے ہیں، یہ افعال ہیں۔ اور پوری نماز میں اقوال بھی ہیں، یعنی کچھ کہنے کی باتیں بھی ہیں۔ لفظ اقوال میں نے استعمال کیا، ورنہ شریعت نے لفظ قراءت اور لفظ ذکر استعمال کیا ہے، میں ان ساری باتوں میں نہیں جا رہا۔ کہنے کی باتیں، الحمد پڑھتے ہیں، سورہ پڑھتے ہیں، رکوع میں ذکر پڑھتے ہیں، سجدے میں ذکر پڑھتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں تو ذکر پڑھتے ہیں، سجدوں کے درمیان ذکر پڑھتے ہیں، تشہد میں کچھ پڑھتے ہیں، قنوت میں کچھ پڑھتے ہیں، ہے نا، کچھ کرنے کی، یعنی کچھ کہنے کی باتیں۔ تو نماز جماعت میں الحمدللہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ پیش امام جو کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کھڑے رہ جاتے ہیں کہ رکوع بھی پیش امام کریں، سجدہ بھی پیش امام کریں، ہماری نماز ہوتی رہے گی۔ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پیش امام جو کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے، وہ جب رکوع میں جاتے ہیں ہم رکوع میں جاتے ہیں، وہ جب اٹھتے ہیں ہم اٹھ جاتے ہیں، وہ سجدے میں جاتے ہیں ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک تو بات بڑی کلیئر ہے۔ کہنے کی باتیں بھی جتنی ہیں وہ ساری کی ساری ہم کو پیش امام کے ساتھ ساتھ دہرانی ہے، جس طرح اعمال انجام دے رہے ہیں، افعال ہم انجام دے رہے ہیں، اقوال بھی ہمیں خود سارے کے سارے انجام دینے ہیں، سوائے پہلی رکعت اور دوسری رکعت کی الحمد اور سورہ، چاہے فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، پہلی اور دوسری رکعت میں جو الحمد ہے وہ ہمیں نہیں پڑھنی، اور الحمد کے بعد والی جو سورہ ہے وہ ہمیں نہیں پڑھنی، اس میں ہم نے خاموش رہنا ہے۔ پیش امام پڑھ لیں، آواز آ رہی ہے سنیے، آواز نہیں آ رہی ہے تب بھی آپ کو الحمد پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر آواز نہیں آ رہی تو اتنی اجازت مل جائے گی زہر عصر میں کہ اگر چاہو تو کچھ ذکر کر دو، ابلیگیشن نہیں ہے، یعنی اگر خاموش کھڑے رہیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ تو الحمد اور سورہ کی تک آپ نے خاموش رہنا، اس میں آپ کو کچھ بولنا نہیں، سننا، لیکن الحمد اور سورہ کو چھوڑ کر ساری باتیں آپ کو خود کرنی ہیں، یعنی اب ایک ایک بات کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ذکر رکوع آپ نے خود پڑھنا ہے پیش امام کے ساتھ، ذکر سجدہ آپ نے پڑھنا ہے پیش امام کے ساتھ، ذکر تشہد آپ نے پڑھنا ہے پیش امام کے ساتھ، ذکر قنوت آپ نے پڑھنا ہے پیش امام کے ساتھ، سلام آپ نے پڑھنا ہے پیش امام کے ساتھ۔ خاموش نہیں رہنا، بولنا ہے، زبان سے الفاظ کو ادا کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک انتہائی اہم مسٹیک، اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں بولنا ہے، پڑھنا ہے، تو اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ باوز بلند نہیں پڑھنا، آہستہ آواز سے پڑھنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ کل کو پیش امام نماز پڑھنا شروع کریں، پتہ چلا سب مل کر، جیسے ہم نے دعا بھی امام زمانہ کی دعا پڑھی گفتگو کے آغاز میں، سب نے مل کر میرے ساتھ دعا پڑھی، بہت اچھا لگا الحمدللہ، اور خدا کرے کہ اسی طرح سے آپ روزانہ اس دعا کو اپنی زبان سے ادا کرتے رہے، میرے ساتھ پڑھتے رہے، ہمارے بچوں کو ہم سکھاتے، بلکہ سکھا چکے، جس طرح آپ انداز پڑھ لیں لگتا ہے کہ بہت کامن ہے اس دعا کا یہاں پڑھا جانا، اور خدا کرے کہ دعا جاری رہے، ہر مشکل کا حل اس دعا کے اندر ہے، ہر مشکل کا حل۔ تو ایسا نہ ہو کل کو پیش امام جب نماز شروع کریں تو اسی انداز سے جو ہے پیچھے سے سارے مومنین کی آواز آنا شروع ہو جائے، آہستہ آواز سے پڑھنا۔ تو اب میں نے یہ بلند آواز کی وضاحت تو کر دی، لیکن آہستہ آواز کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ آہستہ آواز سے پڑھنے کا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے آواز پڑھنا ہے۔ اب یہ بالکل ایک نیا مسئلہ شروع ہو جائے گا، مجھے اندازہ ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ وضاحت ہو جائے۔ جب ہم کہتے ہیں آہستہ آواز سے پڑھو نماز جماعت کے اندر، پیش امام نماز پڑھنے، رکوع ذکر رکوع پڑھنے، تم آہستہ آواز سے ذکر کرو، پیش امام ذکر سجدہ کر رہے ہیں تم آہستہ آواز سے ذکر کرو، یا ویسے ہم کہتے ہیں کہ زور اثر نماز آہستہ پڑھنی ہے، تسبیحات اربعہ آہستہ پڑھنی ہے نا، فرادہ نماز کے اندر بھی، یہ آہستہ آواز سے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ بالکل ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا، جس کا اپلیکیشن کئی ساری جگہوں پہ ہوگا، نماز جماعت میں بھی ہوگا، فرادہ نماز میں بھی ہوگا۔ جب ہم کہتے ہیں آہستہ آواز سے نماز پڑھو، تو تصور یہ کیا جاتا ہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بے آواز نماز پڑھو۔ دیکھیں، بے آواز اور ہے، آہستہ آواز اور ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے آواز کے ساتھ اور بے آواز۔ جو آواز ہے اس کی دو قسمیں ہیں، بلند آواز اور آہستہ آواز۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، خاص طور پر خواتین میں مسئلہ بہت زیادہ، کیونکہ انہیں نماز آہستہ پڑھنی ہے، تو خواتین جب مصلی پر کھڑی رہتی ہیں تو یہی لگتا ہے کہ وہ کچھ کر رہی ہیں، بول کچھ بھی نہیں رہی. بہت زیادہ اگر آپ کو نظر آئے گا تو یہ نظر آئے گا کہ ان کے صرف لپس ہل رہے ہیں، لیکن ساؤنڈ کوئی بھی پروڈیوس نہیں ہوتی، بس صرف ایسا لگتا ہے کہ لب ہل رہے ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں. اور خواتین سمجھتی ہیں کہ ہم نے آہستہ آواز سے نماز پڑھی. یہ آہستہ آواز سے نہیں پڑھی ہے، یہ بے آواز پڑھی ہے. آہستہ آواز کا مطلب یہ ہے کہ آواز ہو، آہستہ ہو، بس اتنا فرق ہے کہ مجازی خدا کے سامنے بڑی بلند آواز سے نکلتی ہے، حقیقی خدا کے سامنے ذرا آہستہ نکلے. غور فرمائیں، ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد کو، ایسے نہیں گرامی، اگر آپ اتنا سیریس ہو کر آپ سنیں گے تو میں کچھ پڑھ نہیں پاؤں گا. تو خدا کے سامنے بھی آواز نکلنی ہے، اس کے لیے وہ والی آواز ہوگی جسے ہم کہتے ہیں سرگوشی والی آواز. سرگوشی والی آواز جسے کہتے ہیں، مثلا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آواز آپ سب کو آئی ہے، لیکن اسے شریعت کہتی ہے آہستہ آواز. اور آواز کا معیار یہی ہے، چاہے بلند آواز سے ہو چاہے آہستہ آواز سے ہو، کہ کسی کو اور کو آواز جانی چاہیے اگر کوئی کھڑا ہوا ہے شور شرابہ نہیں ہے تو. یعنی اگر درمیان میں شیشے ہٹا دی جائیں اور بالکل سکون کا ماحول ہو تو کسی شخص آواز پڑے تو آواز آئے، چاہے آہستہ آواز سے ہو آواز آنی چاہیے. تو خواتین جو نماز پڑھتی ہیں، مرد حضرات جو بعض اوقات نماز پڑھتے ہیں، یعنی میں یہ دیکھتا ہوں کہ نماز جماعت کے اندر مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ آہستہ آواز سے کہا گیا ہے تو وہ آہستہ آواز کو بے آواز پڑھتے ہیں. نہیں، ایک ہلکی سی بھن بھناٹ محسوس ہونی چاہیے نماز جماعت کے اندر، جو بالکل محسوس نہیں ہوتی. یعنی پیش امام کو بھی اندازہ ہو رہا ہو کہ ہاں اب سب اب یعنی الحمد للہ میں پیش امام کو پتا ہو کہ سب خاموش کریں، پن ڈراپ سائلنس، صرف پیش امام کی آواز آ رہی. لیکن جیسے پیش امام نے رکو کے لیے کہا اللہ اکبر، آپ سب کہیں اللہ اکبر، اور انہیں بلند آواز سے نہ کہیں لیکن محسوس ہو کہ اللہ اکبر کہا لوگوں نے. ذکر رکو باقاعدہ محسوس ہو کہ لوگ ذکر رکو پڑھ رہے ہیں. جب رکو سے کھڑے ہو تو پتہ چلے کہ پیش امام نے سمع اللہ کہا، لوگوں نے سمع اللہ کہا، پتہ چلنا چاہیے آہستہ آواز میں، صحیح، پیش امام ڈسٹرب نہ ہو جائیں، اس سے کہ مکروہات. یعنی اگر یہ مسئلہ فقہی سمجھ میں آ گیا تو نماز جماعت کا مسئلہ سمجھ میں آئے گا کہ نماز جماعت میں مستحب ہے کہ اتنی آواز بلند نہ کی جائے کہ پیش امام ڈسٹرب ہو جائے. یعنی وہ پھر آواز کو کنٹرول میں رکھنا ہے، لیکن بہرحال آواز ہونی چاہیے، آواز پروڈیوس ہونی چاہیے، آہستہ آواز ہے صحیح، آواز پروڈیوس ہونی چاہیے. بے آواز لبوں کو ہلا کر سمجھنا کہ آواز سے ہم آہستہ آواز سے پڑھنے، یہ نہایت غلط تصور ہے. اب مجھے ایک مسئلہ اندازہ ہے کہ مجلس مکمل ہونے کے بعد ہوگا. میں جہاں بھی مسئلہ پڑھتا ہوں، ایک دو مومن ضرور آتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا جو اب تک کی نماز پڑھی اس کا کیا ہوگا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر اب تک مسئلہ سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی تھی اور نہیں سمجھ میں آیا تھا اس لیے غلطی ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں. جب آج مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو آج سے اس مسئلے کی اصلاح کر لیں اور آج اپنی عبادت کو صحیح انجام دینا شروع کر لیں. ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد. سرکار سید الساجدین کی سیرت طیبہ کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. میری خواہش تھی کہ جو نکات آیت کے اندر ہیں ان کو بھی تھوڑا تھوڑا آپ کے سامنے شیئر کرتا روزانہ کی بنیاد پر، تاکہ یہ بات بھی شامل رہتی کہ جو آیت ہے اس کا سردام کلام میں جس کو ہم نے بیان کیا آپ کے سامنے مختصر طور پر ہی صحیح، کچھ نہ کچھ نکات اس آیت کے آتے رہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ مزید آج کے بعد دو گفتگو ہمارے پاس اور ہیں، اور جو کچھ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ بھی یقیناً شیئر نہیں کر پاؤں گا. لہذا میں فی الحال آیت کے مندرجات اور مضامین کو چھوڑے دیتا ہوں. انشاءاللہ اگر حیات رہی، موقع ملا، تو پھر کبھی اس آیت کے مندرجات پر بھی آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے. امام سید سجاد کی زندگی میں نے عرض کیا، کل ہم نے یہ گفتگو کی آپ کے ساتھ کہ ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا حصہ ہے واقعات کربلا سے پہلے تک، اور تقریباً یہ 22 سالہ زندگی ہے ہمارے امام کی. اس 22 سالہ زندگی کے بعد تقریباً کم سے کم 2 مہینے، زیادہ سے زیادہ 2 سال، جو ایک اختلاف ہے مورخین میں کہ واقعات کربلا کے بعد اہل بیت اطہار کے مدینہ منورہ پہنچنے تک کتنا وقت لگا. بعض شواہد ہمارے پاس ایسے ہیں کہ تقریباً 2 سال لگے ہیں اہل بیت اطہار کو پہنچنے میں، تقریباً 2 سال لگے. یعنی وہ جو پہلا 40 بھی جو اہل بیت اطہار نے کیا ہے 61 ہجری کے واقعات کی کربلا کے بعد، 63 ہجری میں جا کر وہ والا 40 کیا ہے اہل بیت اطہار جب دوبارہ لوٹ کر آئے. یعنی 62 ہجری میں ایک سال مکمل ہوا، 63 ہجری میں دوسرا سال مکمل ہوا، اور 63 ہجری کے 20 سفر کو اہل بیت اطہار پہنچے ہیں میدان کربلا میں، جب جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے ملاقات ہوئی ہے، اور جو پہلے ظاہر بن کر آئے ہوئے تھے وہ دو سال کے بعد پہنچے تھے جناب جابر، کیونکہ واقعہ ہرہ جو ہوا ہے وہ سن 63 ہجری میں کی ذلحجہ میں ہوا، یعنی محرم کے بعد تقریباً جب سال مکمل ہونے والا تھا تب واقعہ ہرہ پیش آیا. اس کا میں عرض کروں گا کہ واقعہ ہرہ کیا تھا، تو خود بخود وہ لنک بنتا ہے اس کا کہ ایک جو ہے وہ اس بات کا اندازہ ہے کہ دو سال اہل بیت اطہار نے اس شام کے زندان میں گزارے، انتہائی تکلیف دہ عالم، انتہائی تکلیف کے عالم، جو سرکار امام سجاد کے بھی اور جناب زینب کے بھی اور سیدانیوں کے سب مسائب ہیں. دوسرا حصہ یہ والا ہو گیا جو تقریباً دو سال تک کا ہے تقریباً، اور اس کے بعد تیسرا حصہ امام کا وہ ہے جب امام آئے ہیں لوٹ کر، اور تقریباً 33 سال مزید، یعنی سن 95 میں شہادت ہے امام کی، 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ، دو سال نکال دیجئے، 35 سال زندہ رہے، 35 سال میں سے دو سال شام میں، تو مزید 33 ایئرز بنتے ہیں. یہ 33 ایئرز امام نے مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں کیسے گزارے، کس انداز سے گزارے، ایک انتہائی اہم پیریڈ ہے ہمارے چوتھے امام کی حیات طیبہ کا. میں جلدی سے وہ والا واقعہ مکمل کر لوں کہ جو امام کے بچپن کا دوسرا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، تاکہ مجھے یہ ہو کہ کم از کم دو واقعات ہی تھے، اگر زیادہ واقعات ہوتے تو پھر مجھے چننا پڑتا کہ 10-12-15 واقعات ملتے تو میں کہتا کہ ٹھیک ہے میں بچپن کے ایک یا دو واقعات آپ کو سنا کے بعد کو آگے بڑھا دیتا ہوں، لیکن چونکہ واقعات ہی دو ہیں جو اب تک اویلیبل ہسٹری کے اندر میرے سامنے آئے، یقیناً کوئی زیادہ مزید مطالعہ کرے گا تو اس بات کے امکانات ہیں کہ مزید واقعات مل جائیں، میں سے انکار نہیں کر رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے سامنے اب تک دو واقعات ہیں، تو میں دوسرا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ بچپن کا کم از کم ہسٹری جو ہمارے پاس اویلیبل ہسٹری وہ مکمل کر لیں. ایک واقعہ بیماری کے عالم میں سرکار سید الشہداء ملاقات کے لیے آتے ہیں، امام زین العابدین جواب دیتے ہیں اور امام حسین پریز کرتے ہیں کہ بیٹا تمہارا جواب وہی جواب ہے جو جناب ابراہیم کا جواب تھا. دوسرا واقعہ جو پیش آیا وہ یہ ہے کہ ابراہیم ابن ادہم سرکار سید الشہداء کے دور کے اور امام زین العابدین کے دور کے انتہائی بزرگ صوفیوں میں سے ہیں، اور یہ وہ آدمی ہے کہ جو جس کا تعلق صوفیزم سے اہل بیت اطہار نے کبھی پروموٹ نہیں کیا، لیکن بہرحال جس کو ہم کہتے ہیں اللہ والے صوفی بزرگ اس طرح کے افراد. ابراہیم نے ادہم چونکہ صوفی منش لوگ تھے تو عام طور پر صوفی منش لوگ تنہائی زیادہ پسند کرتے ہیں، اجتماع میں جانا اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے. ابراہیم نے ادہم کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا مکہ مکرمہ کی طرف حج کے سفر کے لیے، اکیلا جا رہا تھا میں، راستے میں مجھے ایک بچہ نظر آیا. یہ لفظ بچہ بتا رہا ہے کہ بہرحال واقعہ کربلا سے پہلے کا واقعہ، سن کا تعین نہیں ہے اس کے اندر، کوئی خاص ایسی علامت نظر نہیں آ رہی کہ ہم یہ یقیناً کہہ سکیں کہ ہاں سرکار سید الشہداء کی شہادت سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن اس روایت میں لفظ بچہ، ابراہیم ابن ادہم کا چونکنا اور جو سوال و جواب ہوئے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں واقعہ یہ جوانی سے بھی پہلے کا واقعہ ہے، ورنہ بظاہر اس طرح کے سوال کی گنجائش نہیں تھی. ابراہیم ابن ادہم کہتے ہیں کہ مجھے ایک بچہ نظر آیا راہ مکہ میں اکیلا. یہ وہ دور ہے کہ جب ظاہر سی بات ہے کہ گاڑیوں کا دور نہیں ہے، ٹرینوں کا دور نہیں ہے، لوگ یا پیدل جاتے ہیں یا اونٹوں پر جاتے ہیں یا گھوڑوں پر جاتے ہیں یا باقی سواری کے جانور گدا ہے یا خچر ہے اس پہ جا کے سوار ہو کے جاتے ہیں، لیکن ایک اور زیادہ تر قافلوں میں سفر کرتے ہیں، ایون اگر لوگ پیدل بھی سفر کرتے ہیں تو پیدل سفر کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، بڑی کامن سی بات تھی. لوگ نکلتے تھے مدینہ منورہ سے تو تقریباً 8 دن 9 دن 10 دن چلنا پڑتا تھا، پہنچ جاتے تھے مکے میں، بعض وقت 5-6 دن میں پہنچ جاتے تھے، جتنی اسپیڈ ڈیپینڈ کرتا تھا. آج بھی 400 کلومیٹر زیادہ نہیں ہے، اور 400 کلومیٹر کو اتنی ناممکن واک نہیں ہے کہ انسان نہ چل سکے، بلکہ آج بھی جو لوگ اربعین کربلا معلیٰ کی زیارت پہ جاتے ہیں تو وہ اس بات کے عینی شاہد ہیں کہ آج بھی پورے عراق میں رسم زندہ ہے کہ سرکار سید الشہداء کی زیارت پر آؤ تو پیدل آؤ، تو ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، میرے خیال میں لاکھوں، بلکہ اگر میں غلط نہ کہوں تو ملینز آف پیپل امام حسین کی زیارت کے لیے آج بھی پیدل آتے ہیں، جس میں کوئی 100 کلومیٹر چل کر آ رہا ہے، کوئی 200 چل کر آ رہا ہے، کوئی 300 کلومیٹر چل کر آ رہا ہے، کوئی 400 کلومیٹر چل کے آ رہا ہے، آتے ہیں آج بھی لوگ، تو خیر نکل جایا کرتے تھے، لیکن جو پیدل بھی جاتے تھے وہ گروپ کی صورت میں جاتے تھے، اکیلے کبھی بھی نہیں جاتے تھے. ابراہیم ابن ادہم کہتے ہیں مجھے ایک بچہ نظر آیا اکیلا جا رہا تھا. اب ابراہیم ابن ادہم اپنے آپ کو تو صوفی سمجھتے ہیں اور صوفی منش آدمی اور ملنگ آدمی کی، ٹھیک ہے میں اکیلا نکل گیا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ بچہ اس سفر میں اکیلا نظر آیا، ابراہیم کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں جا کر دوڑ کے بچے کے پاس گیا، میں نے کہا بیٹا تم کون ہو، کہاں سے، کہاں جا رہے ہو، تمہارے پاس کوئی سامان سفر نہیں ہے، بھوکے رہو گے تو کھانا کہاں سے کھاؤ گے، آرام کہاں کرو گے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری سواری نہیں ہے، کب تک چلو گے تم اس بچپنے کے عالم میں. ابراہیم ابن ادہم کے سارے سوالات کا جواب میرے مولانا نے دیا ہے صرف 3 جملوں کے اندر، راہلتی رجلایا، زادی تقوایا، قصدی مولایا۔ اے ابراہیم، تم نے سوال کیا ہے کہ میری سواری کیا ہے؟ میرے جو دونوں پیر ہیں یہ میری سواری ہیں، میں آرام سے ان پہ چل کے سکون سے مکہ مکرمہ پہنچوں گا۔ تم نے پوچھا ہے کہ تمہارا زادہ راہ اور سامان سفر کیا ہے، تو سنو، زادی تقوایا۔ سفر حج وہ واحد عبادت ہے جہاں پروردگار عالم بطور خاص ہی حکم دے رہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اے عرفات پر آنے والوں، اپنے ساتھ سامان سفر ضرور لے کر آنا، اور یاد رکھنا کہ بہترین زادہ راہ تقوی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حج پر آنے والا، خیر آج تو اب جملہ آگے درج کر دوں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ پاکستان میں کیا ہو گیا اب ہمارے پاس جب حج کے حاجی بیٹھتے ہیں؟ ہاں بھائی، کیا ہوا حج کیا؟ ہاں ہم نے 800,000 کا حج کیا، ہم نے 600,000 کا حج کیا، اچھا ہم نے 300,000 کا حج کیا، ہم نے 500,000 کا حج کیا۔ خدا کا حج کسی نے نہیں کیا، خدا کے گھر کا حج کسی نے نہیں کیا۔ یعنی آج واقعی فیشن نہیں ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا امریکہ میں کیا ماحول ہے، لیکن پاکستان میں آج پرسٹیج لیول بنا ہوا، یعنی حج پر جانا تو کمال کی بات ہے ہی نہیں، اب کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے، لہذا اس بات پر فخر کیا تھا، ہم نے 800,000 والا حج کیا، ہم نے 400,000 والا حج کیا، ہم نے 600,000 والا حج کیا، ہم نے 1,000,000 والا حج کیا۔ ارے بھائی، کوئی ایسا حج بھی تو بتاؤ جو اللہ کا حج کیا، خانہ کعبہ کا حج کیا، مکہ مکرمہ کا حج کیا، کوئی نہیں ملتا۔ زادی تقوایا، میرا زادی رہا تقوا ہے۔ اور تو نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ بہت آسان ہے جواب، قصدی مولایا، میرا قصد اور میرا ارادہ ہے کہ میں والا کے گھر کی زیارت کروں گا، اپنے پروردگار کے گھر کی زیارت کروں گا۔ جس امام کا بچپن یہ ہے، اب مجھے نہیں پتا، دیکھیں سرکار سید الشہداء کے حالات اور واقعات میں ملتا ہے، امام مصطفیٰ کے حالات میں بھی ملتا ہے، 25 حج پیدل کیے امام حسن مصطفیٰ نے، 25 حج پیدل کیے امام حسین نے، بلکہ شاید امام حسین کے حج زیادہ ہیں، لیکن سرکار امام زین العابدین زندگی کے آغاز کے مراحل میں پیدل حج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بعد میں بھی امام کا انداز تو یہی تھا، یعنی خاص طور پر جب سفر حج پر ہم جاتے ہیں تو اپنے حاجیوں کو ہم بتاتے ہیں کہ دیکھو اس نیت کے ساتھ حج کرو، اس انداز سے حج کرو تو آج حج ہے۔ تو امام جب جاتے تھے قافلے کا انتخاب کرتے تھے، تو جان بوجھ کر ایک ایسے قافلے کا انتخاب کرتے تھے جہاں امام کو پہچاننے والا کوئی نہ ہو، مدینے کے قافلے کا انتخاب ہی نہیں کرتے تھے۔ کوئی مسافروں کا قافلہ کہیں سے آیا ہے، مدینہ میں اسٹے کرتا ہوا جا رہا ہے مکے کی طرف، امام اس قافلے کو جوائن کر لیتے تھے، اور جوائن کرنے کے بعد کام یہ ہوتا تھا، طریقہ کار یہ ہوتا تھا امام معصوم کا کہ اس قافلے کے لوگوں کے جتنے ہو سکتے تھے کام کرتے تھے۔ اور زین گرامی، اس دور کے ماحول کو اگر ہم سمجھ سکیں تو اس دور میں عام طور پر والنٹیئر ورک کرنے کے لیے انسان کے پاس وہ حوصلہ ہونا چاہیے تھا جو جس کو آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں ڈرٹی کام۔ دیکھیں گاڑیاں نہیں ہیں، یہ جس کو ہم ڈسپوزیبل کہتے ہیں نا، یہ یوٹینسلز نہیں ہیں کہ برتن استعمال کیا پھینک دیا، وہ دور نہیں ہے، ابھی تک تصور نہیں اس دور کا۔ جانوروں کا خیال رکھنا ہے، جانور گندگی بھی کرے گا، کپڑے دھونے، کھانا پکانا ہے، برتن دھونے، تکلیف دہ سارے کام ہیں، اور ہر انسان آسانی کے ساتھ یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہر کوئی تیار ہو بھی جائے، کم از کم حاجی تیار نہیں ہوتا۔ کیوں تیار نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ غریب آدمی تو آتا ہی نہیں، مالدار آتا ہے، مالدار کہتا ہے میں کیوں کروں، حج تو ہی مستدی پر واجب۔ تو بڑے عجیب مزاج ہے، عجیب انداز ہے حاجیوں کا، اور ہوتے ہیں ایسے لوگ، ماشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ تمام حاجیوں کو بلیم کر دوں، ہوتے ہیں ایسے لوگ جو واقعا حجاج کرام کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن چوتھے امام کا انداز نہیں کہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک مقام ہوا، ایک جگہ پہنچے، ایک قافلہ دوسرا قافلہ جمع ہو گیا، اور اس قافلے کے افراد نے پہچان لیا کہ یہ امام زین العابدین نیچے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، اور ساری خدمت کروا رہا ہے۔ اچھا ایسا ہوتا ہے، ایک نوجوان نظر آ گیا خدمت کرنے والا، اور پتہ ہے کہ اس نے نہ نہیں کہنا تو ہر ایک کو اس کا نام تو یاد ہو ہی جائے گا، ہاں ذرا ادھر آنا بیٹا، ذرا یہ کام تو کر دو، ذرا پانی تو لا دو، ذرا کھانا تو دے دو، ذرا نیاز تو دے دو۔ غور فرمان، یہ ہوتا ہے، ہر ایک کام کر رہا ہے۔ اس قافلے والوں نے کہا اس قافلے والوں سے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں پتہ ہے تم کس نوجوان سے کام لے رکھا؟ نہیں، لیکن بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، بہت اچھا نوجوان ہے۔ نہیں، اس کے زبان پر ہر ایک کی خدمت کر رہا ہے، ہر کام کر رہا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام، اچھے سے اچھا کام، گندے سے، سب کر رہا۔ کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ فرزند رسول حسین علی کا بیٹا، علی بن حسین زین العابدین ہے، اور قافلے والے آ کر امام کی خدموں میں سر رکھ دیتے ہیں، مولا آپ نے ہمیں بتایا نہیں، اور میں نے سنا کہ جب ایسا ہوتا تھا اور آپ قافلے والے امام سے خدمت نہیں لیتے تھے بلکہ خدمت کرنا چاہتے تھے، رات کو قافلے والے سوتے تھے صبح جاگتے تھے دیکھتے تھے کہ امام جا چکے ہیں کسی ایسے کاروان کی طرف جہاں پھر کوئی پہچاننے والا نہ ملا۔ حضرت گرامی ہماری زندگی وہ مولا سید سجاد پروردگار کے مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، یہ انداز ہے۔ کبھی ہم بھی اپنی زندگی کو دیکھیں کہ اہل بیت کے ماننے والوں کے ساتھ ہمارا طریقہ کار کیسا ہے، ہم کتنا زیادہ ایک دوسرے مومنین کی مدد کرنے کو تیار ہیں، ہم کتنا ایک دوسرے مومن کا ہاتھ پکڑنے کو تیار ہیں، ہم کتنا ایک مومن کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، ہم کتنا ایک مومن کے ساتھ کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں، ہم کتنا ایک مومن کے ساتھ اپنے حق سے درگزر کرنے کو تیار ہیں۔ عزیز گرامی حق لینا دنیا کا آسان ترین کام ہے، حق سے درگزر کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اہل بیت نے ہمیشہ وہ کر کے دکھایا ہے۔ انسان نے کتنا حوصلہ ہے کہ اپنے حق سے درگزر کر سکے، مومن کی خاطر، مومن ہے کوئی بات نہیں، مومن کی طرف سے پریشانی آ رہی ہے کوئی بات نہیں، مومن زیادہ فائدہ لے رہا ہے کوئی بات نہیں، غیر کو فائدہ تو دینا ہی، مومن کو دو پیسے زیادہ مل جائیں گے، ارے مولانا آپ کو نہیں پتا شیعہ ہیں زیادہ کاٹتے ہیں، ارے اچھی بات ہے کوئی بات نہیں، مومن کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک سینٹ زیادہ لے ہی لیا اس میں، دو سینٹ زیادہ لے لیے تم سے، تو تمہیں کم از کم یہ خوشی ہونی چاہیے کہ فاطمہ زہرا کی محبت کا دم بھرنے والے کے پاس پیسہ جا رہا ہے۔ تم یہ سوچ کے بھی تو بزنس کو کنٹینیو کر سکتے ہو، نہیں مولانا اپنے ایک کاٹتے ہیں، ارے خیر جو کاٹنے والے کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ نہ کاٹے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سرٹیفکیٹ ایشو کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب آپ نے پرمیشن دے دیا مومن بن کر مومن کو کاٹو، نہیں وہ نہیں، لیکن فرض کر لیں۔ دیکھیں عام طور پر بزنس میں کوئی جان بوجھ کر تو غلطی نہیں کرتا، کوئی اپنا بزنس لوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن سم ٹائمز وی شوڈ ہیو دس کریج، ہمیں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی مومن کو اس لیے اکوموڈیٹ کریں اپنی بزنس کے اندر کہ امام حسین سے محبت کرنے والا ہے یا شہزادی کونین کا محبت قدم بھرنے والا ہے۔ یہ نہ اگر بی بی نے کل کو پوچھا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا، کم از کم اتنا تو کہنے کے لیے کہ بی بی ہمیں بتایا تھا کہ $2 زیادہ لے لیا پھر بھی ہم نے اس کو اکوموڈیٹ کیا تھا، اپنا بزنس $2 کم ہو گیا کوئی بات نہیں، یہ تو ایک جملہ تو کہہ سکے بی بی سے، اتنا تو ہمارے اندر حوصلہ ہو، اتنا تو عمل ہو ہمارے پاس۔ یہ چوتھے امام کی زندگی کے بچپن کے واقعات۔ اب بات آگے بڑھائیے، جو دوسرا سیگمنٹ ہے کربلا والا اس کو میں کل لوں گا انشاءاللہ، یعنی شام غریباں سے لے کر جو امام کی امامت کا آغاز ہے اور مدینہ واپسی تک، مجھے نہیں پتا کل کتنا میں کر پاؤں گا، لیکن انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم کر لیں گے۔ اب آ جاتے ہیں کربلا کے بعد کے واقعات، یعنی جب اہل بیت کے لوٹا ہوا قافلہ لوٹ کر مدینہ منورہ میں آ گیا اور وہ 33 ایئرز جو امام نے گزارے۔ عزیزان گرامی اتنا زیادہ میٹر ہے اس کے اندر، مجھے نہیں پتا کہ میں کتنا بیان کر پاؤں گا، لیکن بہرحال کچھ میں آج اسٹارٹ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا اور انتہائی اہم مسئلہ جو امام زین العابدین کے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پیش آیا، یہ میں موجودہ حالات کے تناظر میں بطور خاص اس پورشن کو اور اس سیگمنٹ کو امام کی زندگی کا ہائی لائٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ورنہ کئی سارے نکات ہیں جو چوتھے امام کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اہم ترین مسئلہ پیش آیا وہ یہ پیش آیا کہ جب سرکار سید الشہدا کے بعد سرکار امام سجاد لوٹ کر مدینہ منورہ میں واپس آئے ہیں تو شیعوں کے چوتھے امام امام زین العابدین نہیں ہیں بلکہ جناب محمد حنفی ہیں۔ مجھے پتا کہ آپ میں سے بہت سارے افراد چونکے کیا کہہ رہا ہوں میں، یعنی اہل بیت کے ماننے والوں کی بات کر رہا ہوں، غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ پیغمبر اکرم کے بعد امامت، ایک تو خلافت کا سلسلہ چلا، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک امامت کا سلسلہ، پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، یعنی وہ چیزیں جو ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ مل گئی ہمارے علماء کی محنتوں کی وجہ سے، جس کو ہم بڑی آسانی سے ٹیکن از گرانٹیڈ، ٹھیک ہے یہ تو ہے ہی نا، اس میں کون سا مسئلہ، ذرا پوچھیں اہل بیت کے ماننے والوں کو کہ کن تکلیفوں کے دور سے گزرے ہیں دور امامت میں، اور کتنی شدید تکلیفوں سے گزرے ہیں اہل بیت کے ماننے والے، خدا کی قسم میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ امام علی امام ہے، امام علی کے بعد امام علی کا بڑا بیٹا حسن امام ہے، امام حسن کے بعد امام علی کا دوسرا بیٹا حسین امام ہے، تو اب مائنڈ سیٹ یہ بنایا کہ دوسرے بیٹے کے بعد تیسرا بیٹا امام ہے، اگلا بیٹا امام ہے، اور محمد حنفیہ کو اس حوالے سے امام کو امام مان لیا گیا۔ اور یہ آپ سے عرض کروں کہ اہل بیت کے ماننے والے شیعہ جناب محمد حنفیہ کو اپنا چوتھا امام اور امام علی کے بیٹوں میں تیسرا امام سمجھتے تھے، اب ہسٹری کے اعتبار سے دو انتہائی اہم نظریات ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ جناب محمد حنفیہ نے غلطی کی تھی, نہیں کرنا چاہیے تھا اور امام بن کر بیٹھ گئے تھے, لہذا اس گروپ کو یہ نظریہ سپورٹ کرنے والے افراد وہ ہیں جو جناب محمد حنفیہ کو وہ بڑا برا بلا بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی اور یہ کیا اور وہ کیا اور بڑے امام بن کر بیٹھے تھے, بعد میں رسوا ہوئے, شرمندہ ہوئے اور خدا نے انہیں مثال کے طور نعوذ باللہ جو ہے وہ بے عزت کیا وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک زیادہ اسٹرانگ نظریہ یہ ہے کہ نہیں, اٹ واز پری پلانڈ. حالت یہ تھی کہ کربلا کے واقعات کے بعد امت بری طرح سے بکھر چکی تھی, اہل بیت کے ماننے والے بہت بری طرح سے ڈسٹرب ہو چکے تھے. یعنی آج ہم 1400 سال کے بعد جب ہم کربلا کے واقعات کو سنتے ہیں تو برداشت نہیں کر پاتے, بے چین ہو جاتے ہیں. تو جس دور میں واقعہ پیش آیا اس دور میں مومنین کی کیا حالت ہوگی کہ فاطمہ کا لال کربلا کے میدان میں صدا بلند کرتا رہا, حل میں ناصر ینصرنا, ہم مدینے میں زندہ تھے, مولا کی مدد نہ کر سکے, ہم حسین کی مدد کو نہ جا سکے, حسین کا بھرا گھر لٹ گیا. تو ایک عجیب سی کیفیت تھی اہل مدینہ کی, حالانکہ بھی امام حسین کا لٹا ہوا قافلہ لوٹ کر مدینہ میں نہیں آیا, میں نے کہا نا 2 سال کا عرصہ لگا. اس دوران اب نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کون ہمارا امام ہے. اس وقت لوگوں نے محمد معمول کے مطابق, یعنی کوئی باقاعدہ وہ بھی لوگ امام حسین کے بعد محمد حنیفہ سے باتیں کرنے لگے, ان کو آگے پرسا بھی دیا گیا, ان سے باتیں بھی کی گئیں, سب کچھ ہوا اور اب ان سے گائیڈ لائن دینے لگے. انہوں نے بھی اپنے آپ کو گویا رکھا کہ چلو ٹھیک ہے میں ہی تمہارا امام ہوں. کیا وجہ تھی؟ اگر منع کر دیتے تو عین ممکن تھا کہ لوگ لیڈر ڈھونڈنے کے لیے کہیں اور چلے جاتے, دوبارہ واپس آنا مشکل ہو جاتا. لہذا محمد حنفیہ نے بائی پلان یہ کام کیا کہ کم از کم امت کو ایک مقام پر اکٹھا رکھو, جب واقعی امام معصوم آ جائے گا تو اس پوری کی پوری قوم کو اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دے دوں گا. اور بظاہر ہی نظر آتا ہے کہ ہاں واقعی محمد حنفیہ کی نیت یہی تھی, اس لیے کہ محمد حنفیہ بہت ہی عظیم المرتبہ اور بہت ہی جلیل القدر فرزند ہے مولا کائنات کے. بلکہ جنگ صفین میں اگر آپ کو یاد ہو تو مولا کائنات نے محمد حنفیہ سے کہا تھا کہ محمد حنفیہ تم میرے بیٹے ہو, حسن حسین پیغمبر کے بیٹے. یہ محمد حنفیہ ہی ہے, بڑے بہادر بڑے شجاع انسان ہیں, ان کو چھوڑ کے کہتے ہیں مدینہ منورہ. انہوں نے امامت کو سنبھالا. اب عزیز اکرامی عرض کرنا ہے, جب چوتھے امام لوٹ کر واپس آئے, دیکھیے امت کسے کہتے ہیں, عوام الناس کسے کہتے ہیں. میں خدا نہ خاصا کسی مومن کی جو ہے وہ ڈیگریڈ نہیں کر رہا ہوں, توہین نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن بہرحال مومنین کرام کے بہت بڑے کچھ مسائل ہوتے ہیں جن کا تعلق باقاعدہ حوضے سے نہیں ہوتا, باقاعدہ ان فیلڈ سے نہیں ہوتا, وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. مومن کو کہا جائے کہ آج تک میں امام تھا, آج سے میں تمہارا امام نہیں, تمہارا امام یہ میرا بھتیجا ہے, تو مشکل یہ تھی کہ لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ محمد حنفیہ امام نہیں ہے. نہیں, آپ ہی ہمارے امام ہیں, آپ انڈر پریشر ہیں, لہذا یہ بات کر رہے ہیں. یعنی اب ممکن, یعنی اب کیسے کہیں گے میں نہیں ہوں, بڑا پرابلم ہے, کیسے سمجھائیں گے میں نہیں ہوں. اور اس دور میں اچھا کچھ لوگ تھے جو بہرحال سمجھ گئے کہ ہاں چوتھے امام امام ہے, امام صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے, چاہے وہ جوانی کے عالم میں, چاہے وہ بظاہر 24 سال کے سن کا نوجوان نظر آ رہا ہے. 24 سال کا سن پہ بہت زیادہ سن تو نہیں ہوتا, محمد حنفیہ یقیناً بڑی عمر کے ہیں چوتھے امام کے مقابلے میں. یعنی مولا کائنات کی شہادت سے 2 سال پہلے تو چوتھے امام کی ولادت ہوئی ہے, جبکہ جناب محمد حنفیہ جنگ صفین میں باقاعدہ فوجی بن کر سپاہی لڑ رہے ہیں, جنگ لڑ رہے ہیں, تو ان کی سن یقیناً زیادہ. اب جب یہ سارے حالات اور واقعات پیش آئے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک آدھ سال گزر گیا اس پرابلم کو آہستہ آہستہ پکتے اور پروان چڑھتے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, آج کا مومن, میں سر لنک کرنا چاہ رہا ہوں آج کل کے حالات میں, آج کا مومن پریشان ہوتا. مولانا ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم تکلیف کس کی کریں, کون ہمارا آج کے دور کا مرجے ہے نا. یہ پرابلم ہے ہمارے معاشرے کا, میں سے انکار بھی نہیں کر رہا ہوں کہ پرابلم ہے, پرابلم واقعی پرابلم ہے. اچھا اتنا طے ہے کہ ہمارے اس پرابلم کی سب سے بڑی وجہ چاند کا مسئلہ ہے. اور چاند میں بھی ہمیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ روزہ رکھنا حرام ہو جائے گا کہ واجب ہو جائے گا. ہمارا مسئلہ سیویوں کا مسئلہ ہے, نئے کپڑوں کا مسئلہ ہے. خیر میں ہر ایک کو خدا نہ خدا ریگریٹ نہیں کر رہا ہوں, بہت سارے مومنین جو کیئر کرتے ہیں واجب اور حرام کے حوالے سے کہ بھائی مولانا روزہ واجب ہے کہ حرام ہے, عید ہے تو حرام ہے اور رمضان ہے تو واجب ہے. لیکن بہرحال میں نے کئی سارے مومنین کو کہتے ہوئے سنا ہے مولانا عید کی نماز ہماری ضائع ہو گئی. وہ اچھا وہ منہ سے نہیں کہتے کہ ہماری سیویاں ضائع ہو گئی, لیکن کچھ نے کہا ہے مولانا وہ نئے کپڑے بنوائے تھے, اب ہم کیا شام کو نئے کپڑے پہنے, اب شام کو بتانے کی چاند ہو گیا تھا.
ہمارا تو عید کا دن نکل گیا, آپ نے تو ہمارا پروگرام سارا ضائع کر دیا, ہماری تو گیدرنگ تھی اور ہمیں وہ خواتین کہتے ہیں ہمیں چوڑیاں پہننی تھی اور پتہ نہیں مہندی لگوانی تھی, اور یعنی جتنا رمضان کے مہینے میں نیکی کی تھی وہ جو شیطان کی جھولی میں سب ڈالنا تھا وہ آپ نے ضائع کر دیا اس چاند کے مسئلے میں. خیر بات کہیں سے کہیں نکل گئے. تو آج کے مومن کا مسئلہ ہے ایک بہت بڑا مسئلہ کہ مرضی کون ہے, کس کی مانے. بھائی ایک طے ڈیسائیڈ کر لیں گے فلاں مرضی کی ماننی ہے تاکہ سب کے دور سے چاند ہو گیا سب کے دور سے نہیں ہوا. بھائی آپ کی مرضی کے دور سے ہو گیا, آپ کی مرضی کے دور سے نہیں ہوا, آپ کی مرضی کے دور سے ہو گیا, ایک پرابلم ہے, نہیں پہچان پاتا مومن. آج بھی ایک سے زیادہ مراجعین کی تقلید ہو رہی ہے. ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ بالکل ہو رہی. مولانا آخر پتا کیوں نہیں چلتا, طے کیوں نہیں ہوتا؟ ارے بابا مرضی طے نہیں ہو پا رہا, اس دور میں امام طے نہیں ہو پا رہا تھا کون ہے؟ اب مرضی کی بات کرتے ہیں. امام معصوم کے ہوتے ہوئے طے نہیں ہو پا رہا کہ امام کون ہے, اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا. پہلی مرتبہ ہوا واقعہ کربلا کے بعد, اور دوسری مرتبہ ہو چھٹے امام کی شہادت کے بعد. ہمارا پرابلم یہ کہ ائمہ طاہرین کی حیدر طیبہ کو ہمارے ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا, بہت کم ڈسکس کیا جاتا. انہیں اگر صرف ایک جملہ درمیان میں جملے مترجہ کے طور پر کہہ رہا ہوں, یہ سن لیں بڑا کام کا جملہ. اگر آپ سے کہا جائے, دیکھیں یہ بات ہم عقیدے کے طور پر جانتے ہیں کہ ہر معصوم کا وسیع معصوم ہوتا ہے, یہ ہے کہ نہیں؟ پیغمبر کے وسیع مولا کائنات, مولا کائنات کے وسیع امام مشتبہ, امام مشتبہ کے وسیع امام سید الشہداء, امام سید الشہداء کے وسیع امام زین العابدین, وسیع ہمیشہ معصوم ہوتا ہے. یہ عقیدہ مسلمہ عقیدوں میں سے ہیں. اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ چھٹے امام نے اپنا وسیع بنایا تھا منصور دوانقی کو, آپ مانیں گے؟ کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوگا, قسم کھانے کو تیار ہو جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے روایت, یہ حدیث جھوٹ ہے, تاریخ جھوٹ ہے, جبکہ مسلمہ حقیقت ہے چھٹے امام نے منصور کو اپنا وسیع بنایا ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اب مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگ چونک رہے ہیں, مولانا صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ چھٹے امام نے منصور دوانقی کو اپنا وسیع بنایا؟ جی, پانچ افراد کی یا چھ افراد کی لسٹ جس کو اپنا وسیع بنایا چھٹے امام نے, اس میں سب سے پہلے نمبر پر منصور دوانقی کا نام ہے جو امام کا قاتل ہے, دوسرے نمبر پر مدینہ کے گورنر کا نام ہے جس کے وسیلے سے زہر دیا گیا, تیسرے نمبر پر امام موسیٰ کاظم کی والدہ ہیں, چوتھے نمبر پر عبداللہ افتا ہیں, پانچویں نمبر پر کہیں جا کر امام موسیٰ کاظم کا نام ہے. اور راز ہے کہ کیوں ایسا کیا تھا. صرف ایک جملہ کروں تاکہ آپ کے لیے جو ذہنوں میں سوال پیدا ہو گیا نا وہ ختم ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ میں سوال پیدا کر کے چلا جاؤں جواب کو کہیں سے نہ ملے. جیسے چھٹے امام کی شہادت ہوئی ادھر سے منصور دوانقی کا خط پہنچا, کیونکہ یہ اب منصور دوانقی بنو عباس ہے, بنو امیہ نہیں ہے, بنو عباس یعنی اہل البیت ادرا بمو البیت, گھر کا بندہ جانتا ہے گھر میں کیا ہوتا ہے. ابھی بنو عباس تھے. منصور دوانقی کے خط کا پہلا جملہ یہ تھا کہ اے مدینہ کے گورنر, جس کو امام نے اپنا وسیع بنایا جانتے مار دے. کس نے خط میں لکھا کہ پہلا وسیع تو ہے دوسرا میں ہوں, بتاؤ کس کو ماروں پہلے؟ یہ حقیقت ہے, تاریخ ہے. اگر یہ دوسرا حصہ معلوم نہ ہو مومن کہے کہ جھوٹ ہے, مولانا صاحب پڑھنے کے آپ منصور دوانقی کو امام نے اپنا وسیع بنایا ہوگا. غور فرمانے. تو دوسری مرتبہ یہ مسئلہ پیش آیا چھٹے امام کے بعد, اور حالت یہ ہے کہ اہل مدینہ کو نہیں معلوم ہے کہ چھٹے امام کے ساتھ امام کون ہے. اسے کہ جناب اس چھٹے امام کے, یعنی یہ جو دوسری مرتبہ اس طرح کا پرابلم پیش آیا کہ جب چھٹے امام کی شہادت ہوئی ہے تو جو بڑا بیٹا تھا وہ آلریڈی اس دنیا سے گزر چکا, جناب اسماعیل, جن کے ماننے والا اسماعیلی کہلاتے ہیں. اور جناب اسماعیل کے بعد اب جناب امام موسیٰ کاظم ظاہراً دوسرے نمبر کے بیٹے نہیں ہیں. اب پتہ کیسے چلے کہ کون سا بیٹا امام ہے؟ اب تک تو یہ ایک ٹرینڈ بن گیا تھا چوتھے امام کے بعد کہ جو بڑا بیٹا ہے وہ امام بنے گا. تو امامت کن مراحل سے گزری آج مرضی ہے کون سا بڑا پرابلم ہے, جبکہ ہمارا کمیونیکیشن کا دور ہے. آج اگر پتا بھی ہلتا ہے ایران میں یا عراق میں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پتا ہلا. ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں کہ چھٹے امام کی شہادت ہو گئی, بعض اوقات انفارمیشن پہنچتے پہنچتے ٹائم لگ جاتا تھا. کون بتائے گا, کون اطلاع دے گا, کون کیا ہو رہا ہے؟ اس دور کے مومنین نے کیسے گزارا کیا؟ امام معصوم کے دور میں امام معصوم سے محروم تھے وہ لوگ. اذن گرامی, دین کو کبھی بھی ٹیکن از گرانٹیڈ نہ لیں. بہت تکلیفوں سے گزرا ہے اہل بیت اطہار کا دین, بہت تکلیفوں سے. ہم بڑے مزے سے بیٹھے بیٹھے چائے پیتے پیتے پان کھاتے کھاتے مثال کے طور پر سگریٹ پیتے پیتے, ہاں یہ مراجعین کو پتہ نہیں ایک دیس کیوں نہیں ہو جاتے ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے کہ بڑی ماہرانہ رائے ہم دے رہے ہیں مراجعین کے بارے میں, کہ اگر آقا سیستانی نے مشورہ سن لیا ہو تو ہمارا تو واقعی کچھ نہ کچھ تبدیلی تو ضرور کی ہوتی. اور اس دور میں چوتھے امام نے جناب محمد حنفیہ سے کہا, ایسا لگتا ہے اس واقعے کو پورا پڑھنے کے بعد کہ اٹ واز آل پری پلان. یعنی اب یہ ضروری تھا کہ سیکیور طریقے سے اس پوری کی پوری قوم کو چوتھے امام کے ہاتھ میں دیا جائے, لہذا یہ موقع تھا کہ کوئی ایسی چیز سامنے آئے کہ جسے پتا چلے کہ واقعی چوتھے امام جناب محمد حنفی نہیں ہے بلکہ سید زین العابدین ہے. لہذا مکہ جانے کا انتخاب کیا, باقاعدہ طے ہوا کہ مکہ جائیں گے, اور اب حجر اسد کا وحی دیکھا کہ امام معصوم کون ہے. چوتھے امام نے کہا ٹھیک ہے, حجر اسد کا وحی دیکھا کہ چوتھے امام کون ہے. محمد حنفی اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ, یعنی جو ان کے ماننے والے تھے ان کو امام مانتے تھے, ان کو لے کر چلے, چوتھے امام چلے, مکہ مکرمہ پہنچے, حجر اسد کے سامنے پہنچے. امام نے کہا چچا آپ پہلے آگے بڑھئے, گواہی لیجیے حجر اسد سے, پھر میں گواہی لیتا ہوں. محمد حنفی آگے بڑھتے اور حجر اسد سے کہتے ہیں, حجر اسود اگر تو جانتا ہے کہ میں واقعی امام حجت خدا ہوں, امام معصوم ہوں, تو گواہی دے میرے حق میں. پتھر سے آواز نہیں آنے تھی, نہیں آئی, بہت کامن سی بات ہے. محمد حنفی نے کہا کہ بیٹا اب آپ جائیے بات کیجیے, آپ دعوے دار امامت کے, ٹھیک ہے یہ تو کچھ نہیں, لیکن آپ تو ثابت کیجیے کہ آپ امام ہیں, صرف اس کے کچھ نہ کہنے سے امامت ثابت نہیں ہو جائے گی. امام نے کہا ٹھیک ہے, لیکن امام نے وہیں پر خانے کعبہ سامنے دو رکعت نماز ادا کی. روایت کا جملہ یہ کہ جب امام نماز پڑھ رہے تھے پتھر اس طرح سے لرز رہا تھا جیسے بولنے کے لیے بے چین ہو رہا ہے, اور ادھر امام نے نماز مکمل کی, حجر اسود پر ہاتھ رکھا ہے. بعض روایتوں میں کہ سلام کیا امام نے اور حجر اسود نے باقاعدہ یا حجت اللہ کہہ کر سلام کا جواب دیا. یہ کربلا کے بعد کے واقعات میں سے ایک انتہائی اہم واقعہ جس کو میں آج کے دور سے لنک کرتا ہوں کہ انتہائی مشکل ہے, اذن کے دور مشکل ضرور ہے, لیکن ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ دور غیبت امام میں ہم ان مراحل کو اوور کم کر کے اپنے اجتماع کو, اپنے اتحاد کو, اپنی یونٹی کو, اپنی اسٹرینتھ کو محفوظ رکھ سکیں. صرف چاند کے مسئلے پر, خیر میرا موضوع نہیں, ورنہ میں اس کو ڈسکس کروں گا کہ چاند کا مسئلہ خدا نہ خواستہ کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, لیکن ایک گھنٹے کی اسپیچ چاہیے اس کے لیے, اور ہمارے پاس قطعاً گنجائش نہیں ان باتوں میں جانے کی فی الحال. لیکن اس طرح کی چھوٹی باتوں کو, بے بنیاد باتوں کو ہم بنیاد بنا کر پورے عالم تشیعوں میں, میں اتحاد بین المسلمین سے پہلے کوشش کرتا ہوں اتحاد بین المومنین کی بات کروں, کم از کم اپنے درمیان. رمضان کے مہینے میں شکاگو میں تھا, میں نے جملہ عرض کیا تھا, وہ جملہ میں آپ کے لیے امانت انہیں ہدیتن وہاں سے پیش کر دیتا ہوں. چلیں بولا نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک ہی گھر میں ہم رہ رہے ہیں, ماں باپ کے لیے جو ہے وہ عید کا چاند ثابت ہو گیا, واحد اللہ خوشی کے مسائل پہ عمل کر رہے ہیں, بچوں کے لیے چاند ثابت نہیں ہوا, سستانی کے مسائل پہ عمل کر رہے ہیں, ہمارے لیے روزہ رکھنا حرام ہے, ہمارے بچوں کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے, ایک چھت کے نیچے دو چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں. تو اتفاق میرے ذہن میں جواب آیا, میں نے کہا آپ کا بچہ بھائی بہن ہمارے گھر ہے, آپ کا اسٹیٹس اب تک کلیئر نہیں ہے, اگر ایک چھت کے نیچے دو الگ اسٹیٹس رہ سکتے ہیں, وہاں تو آپ کو جنابی سمجھ میں نہیں آتا کہ صاحب لیگل اور لیگل کیسے ساتھ رہ سکتے ہیں, وہاں تو آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, باپ بیٹے رہتے ہیں, تو یہ بھی رہ ہی سکتے ہیں, اگر آپ چاہیں گے تو ہو جائے گا. ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد, جیسے اہل بیت اطہار کو لوٹا ہوا قافلہ لوٹ کر مدینہ منورہ آیا, اہل مدینہ اس کیفیت کو برداشت نہ کر سکے, یعنی مصائب کے واقعات آپ نے سنے, میں اس کو نہیں دوہرا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے ابھی مصائب تک نہیں پہنچنا, اور میرے مولا سید سجاد نے واقعا ایک عجیب کام کیا ہے جو ایک امام ہی کو زیب دیتا ہے, کہ واقعات کربلا کو جس طرح زندہ کیا ہے امام نے, کہ مدینہ منورہ جب تشریف لائیں پہنچیں تو باہر رک گئے اور بھیجا کسی کو, جاؤ بشیر ابن جزلہ میں ظاہرا اس کا نام, کہ جاؤ بشیر تمہارے باپ سنا ہے کہ میں نے اشعار کہا کر دے, تم بھی اشعار کہتے ہو, جاؤ جا کر مدینے والوں کو اطلاع دو کہ حسین کا قافلہ آ گیا. یعنی ایک دم سے نہیں پہنچ گئے, مکمل پلاننگ کے ساتھ اس دور کے اعتبار سے, اور بشیر منادی دیتا جا رہا ہے مدینہ منورہ کے اندر, اہل مدینہ حسین کا قافلہ آ گیا. اور پھر وہ مصائب کے جملے واقعی عجیب درد ہے اس دن مدینہ منورہ میں, کہ جس دن حسین کا قافلہ پہنچا, یہ تصور کرتا ہوں تو واقعی, اور کوئی بھی تصور کرے تو واقعی بدن کانپنے لگتا ہے کہ آخر وہ کیا کیفیت ہوگی جب اہل بیت اطہار لوٹا ہوا قافلہ آیا ہوگا, جب اجڑی ہوئی شہدانیاں مدینہ منورہ میں پہنچی ہوں گی, اور کیا مدینہ منورہ میں کوہرام بپا ہوگا. لیکن اتنا انداز ہے کہ وہ جو کوہرام بپا ہوا تو اب اہل مدینہ کا ری ایکشن سامنے آیا, اب اہل مدینہ کا ری ایکشن سامنے آیا. مدینہ کے گورنر کا نام ہے مروان, گورنر تو نہیں لیکن وہیں پر ہے, یہ شاید گورنر ہے, اور اب یہاں پر یہ کیفیت ہے کہ اہل مدینہ نے بغاوت کر دی، یعنی آہستہ آہستہ یہ غم و غصہ اتنا پروان چڑھا کہ اہل مدینہ نے بغاوت کر دی، اور بغاوت کر کے انہوں نے اہل مدینہ نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں یزید کی حکومت نہیں چاہیے، کم از کم مدینہ کے تک نہیں چاہیے۔ لہذا یزید کا گورنر تھا اس کو مار کے بھگا دیا گیا، جو اس وقت اویلیبل یزید کی فوج، یعنی مدینہ میں فوجیں کہاں ہوتی، جب جنگ کے عالم نہیں ہوتا تو فوجیں کم ہوتی، جو چند افراد تھے ان کو بھگا دیا گیا اور مدینہ منورہ پر اہل بیت اثار کے ماننے والوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح سے ریسپانس کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تاریخ کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے، چوتھے امام کی حیات طیبہ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ امام کسی اعتبار سے بھی اس طرح کے ریئیکشن کی فیور میں نہیں تھے، 1% بھی اس طرح کی ریئیکشن کی فیور میں نہیں تھے۔ یعنی عرض یہ کرنا ہے کہ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کو اکثر اوقات اپنے جذباتی رد عمل کی وجہ سے بہت سارے نقصان اٹھانے پڑے، یعنی حالات بہت کلیئرلی میں کر رہا ہوں، علامہ ذیشان احدہ جوادی کی کتاب ریفرنس کے طور پر نقوش عصمت جو امام جو آغا ذیشان احدہ جوادی نے باقاعدہ سیرت ائمہ طاہرین پر لکھی ہے، یہ بہت آسان الفاظ اردو میں لکھی گئی کتاب ہے، لہٰذا ریفرنس کے طور پر پیش کر رہا ہوں، ضرور ہر مومن کے گھر میں کتاب ہونی چاہیے، جا کے مطالعہ کر لیجیے گا، سارے کے سارے وہاں پر ایویڈینس موجود ہیں۔ انہوں نے ایویڈینس سارے ریفرنس سارے نہیں دیے، لیکن جناب ذیشان احدہ جوادی صاحب کی قبلہ سے یہ توقع نہیں کہ انہوں نے کسی بھی بات کو بغیر ریفرنس کے لکھا، اور پہلا ریفرنسز میرے پاس بھی ہیں عربک کتابوں کے اندر، سارے کے سارے ریفرنسز ہیں، میں تو صرف ایک اتھینٹسٹی کے لیے، اپنی بات کی اتھینٹسٹی کے لیے جناب ذیشان احدہ جوادی صاحب کا نام لے رہا ہوں، کہ جب یہ سارے واقعات مدینہ منورہ میں پیش آ رہے تھے، چوتھے امام مدینہ میں رہے ہی نہیں، مدینہ سے باہر چلے گئے، یعنی عملی طور پر امام نے مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا، کہ اگر مدینہ منورہ میں رہتے تو لوگوں کو کہنے کا موقع ملتا کہ امام کے ہوتے ہوئے سارا ہوا، برا سا تو امام منع کر دیتے، لیکن لوگ امام مدینہ سے نکل گئے، اور مدینہ سے نکل کر بہت دور نہیں، مدینہ سے ملا ہوا ایک مقام یمبو، وہاں جا کر امام نے قیام کیا، اور یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر تیسرے خلیفہ کے دور میں جب مدینہ منورہ میں بغاوت اور سازش ہو رہی تھی تیسرے خلیفہ کے خلاف، اس وقت بھی امام علی نے مدینہ چھوڑا تھا اور جا کر یمبو کے مقام پر رہے تھے، جو مدینہ سے بالکل اٹیچ ملا ہوا حصہ، چوتھے امام بھی وہاں چلے گئے۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے وہ افراد جو اس عملی بغاوت میں انوالو تھے اور ان کے خاندانوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا، چوتھے امام نے تقریباً مدینہ منورہ کے 400 خاندانوں کی کفالت کی جمبوں میں، ایک روایت یہاں تک ملتی ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے سن کر، کہ حتیٰ مروان آیا چوتھے امام کی خدمت میں کہ مولا میرے گھر والوں کو امان نہیں ہے اس وقت اہل مدینہ سے، اور امام نے مروان کے گھر والوں کو بھی پناہ دی، یعنی امام اس فیوچر کو دیکھ رہے تھے بعد میں ہونے والا ہے، اور آپ کو اندازہ ہوگا آپ سنیں گے کیا ہوا جب اہل مدینہ نے بغاوت کی، یعنی ایک اندازہ ہے کہ سفر کے مہینے میں سن 63 ہجری میں اہل بیت اطہار پہنچے 40 کے موقع پر کربلا معلہ میں، اور کربلا سے معلہ سے آتے آتے 1.5 مہینہ لگ گیا ہوگا، سب جب قافلہ وہاں سے آیا، تو ربیع الاول کا کوئی موقع ہونا چاہیے، تو ربیع ثانی، جماعت الاول، جماعت ثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال اور ذوالقعدہ، تقریباً 5-6 مہینے گزرے، اسے پورا کا پورا بغاوت کا پروسیس مکمل ہوا۔ ادھر سے ساری کی ساری انفارمیشن یزید کے پاس پہنچی جو اس وقت خلیفہ بن کے بیٹھا ہوا، اور ملک میں بغاوت ہو گئی ایک شہر کے اندر، اس کو دبانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یزید نے انتخاب کیا مسلم ابن عقبہ، نام ذہن میں رکھیے گا، بدترین خلائق مسلم ابن عقبہ، اس کی سربراہی میں ہزاروں افراد کا لشکر بھیجا، جاؤ اور اہل مدینہ کو ان کی بغاوت کی سزا دو۔ ادھر مدینہ منورہ میں باقاعدہ طور پر اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کی یوں سمجھ لیجئے کہ گویا حکومت چھوٹی موٹی اسٹیبلش ہو چکی ہے، جو پورے سارے عالم اسلام سے کٹی ہوئی ہے۔ مسلم ابن عقبہ کا لشکر آیا، اہل مدینہ کو انفارمیشن ملی کہ لشکر آ رہا ہے، یزید کا لشکر آ رہا ہے پورے شام سے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مدینہ کے باہر نکل کر حملہ کریں گے، ایک مقام تھا جس کا نام تھا حرہ، حرہ میں جا کر ہم جا کے جنگ لڑیں گے اور اس لشکر کو فیس کریں گے، اور حرہ کے مقام پر جا کر جو ہوا اس کا خلاصہ یہ کہ آلموسٹ 10,000 مومنین شہید کیے گئے، بہت بڑی تعداد ہے، جن میں 700 کے لگ بھگ وہ افراد تھے جنہیں اصحاب رسول کی فہرست میں گنا جاتا تھا، یعنی جنہوں نے چاہے بچپنے میں صحیح پیغمبر اکرم کی چہر اقدس کی زیارت کی تھی، جو بوڑھے ہو چکے تھے اصحاب رسول تھے، کیونکہ اصحاب رسول بہت سے جنہوں نے کئی آگے 5 امام تک کا دور دیکھا ہے، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اس کی زندہ مثال ہے کہ جنہوں نے 5 امام تک کا دور دیکھا ہے، 700 کے لگ بھگ قاریان، حافظان قرآن، اصحاب رسول، اور تقریباً 10,000 افراد، اور اس پورے لشکر کو تہ تہ کرنے کے بعد مسلم ابن عقبہ آگے بڑھا اور اپنے لشکر سے کہا کہ مدینہ تمہارے لیے مباح ہے فار 3 ڈیز. اب جو الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں میں بہت زیادہ کھل کر الفاظ استعمال نہیں کروں گا, جو بزرگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے. کہا 3 دن کے لیے مدینہ منورہ تمہارے لیے مباح ہے, یہ میں اوتھینٹک ہسٹری پیش کر رہا ہوں کے سامنے, اور اس 3 دن مباح حلال ہے تمہارے لیے مدینہ. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 9 مہینے گزرنے کے بعد تقریباً 1000 سے زیادہ ناجائز بچے پیدا ہوئے ان 3 دنوں میں. اوتھینٹک ہسٹری چوتھے امام کے دور کی. ان 3 دنوں میں مسجد نبوی کو مسلم ابن عقبہ کی فوج نے اپنے گھوڑوں کے استبل کے طور پر استعمال کیا. مسلمانوں کی ہسٹری مسلمانوں کے ذریعے لکھی گئی ہے. یہ بدترین تاریخ ہے جس سے اہل بیت اطہار کے ماننے والے بھی گزرے اور پورا عالم اسلام گزرا ہے. چلے اہل مدینہ بولے تھے, مسجد نبوی کا کیا قصور تھا؟ بے گناہ عورتوں اور بچوں کا کیا قصور تھا؟ اور تب سمجھ میں آئی مصلحت امام کہ کیوں اس وقت امام مدینہ منورہ سے باہر یموک چلے گئے تھے. اور یہی راز شاید کہ اس وقت سارے اہل مدینہ سے جو بچ گئے تھے غلامی کی بیعت لی گئی. چوتھے امام سے بیعت کا تذکرہ نہیں کیا گیا بلکہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ وہ ظالم ترین انسان مسلم ابن عقبہ, اس نے امام زین العابدین کو بھی کال کیا اپنے پاس, ان کو لایا جائے حاضر کیا جائے. چوتھے امام جب حاضر ہوئے, تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ مسلم ابن عقبہ اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا. جیسے ہی چوتھے امام دربار میں داخل ہوئے ایک مطلب چہرے کا رنگ زرد ہوا, گھبرا کر اپنے مقام پر کھڑا ہو گیا. جو بات تھی ہوئی اس کے بعد جب چوتھے امام واپس چلے گئے کسی نے کہا مسلم یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس نوجوان کے سامنے تو گھبرا کے ڈر گیا. مسلم کہتا ہے میں اپنے بس میں نہیں تھا, مجھے کچھ نہیں پتا کیا ہوا, مجھے اتنا پتا چلا کہ میں اپنا اختیار سلب ہو گیا ہے, میں اس نوجوان کی ہیبت سے بے اختیار اپنے مقام پر کھڑا ہو گیا تھا. یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پروردگار عالم باقاعدہ اپنے نمائندوں کا احترام کروا کے دنیا کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میرا نمائندہ کون ہوتا ہے, یزید کا نمائندہ کون. اس تکلیف سے اہل مدینہ گزرے واقعہ ہر رہا. یہ واقعہ ہے سن 63 ہجری کا, اور ادھر 66 کے اندر, یعنی اب دامن وقت میں گنجائش تو بالکل نہیں بچے میرے پاس, میں اگر ہسٹری کو شروع کرتا ہوں تو کم از کم 1 گھنٹے کی باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. دن بالکل نہیں بچے, کل مجھے امام زین العابدین کا خطبہ لینا ہے, پرسوں ایک اور میسج پہ بات کرنی, دیکھیں کہاں تک بات پہنچتی. ہسٹری کو تھوڑا سا روکتا ہوں, امام کے شخصیت کے ایک آدھ گوشے پر گفتگو کر کے گفتگو کو مکمل کر دیتا ہوں. اس بدترین دور کے اندر یعنی سن 63 میں یہ واقعہ ہو رہا کا پیش آیا, 66 میں جناب مختار کی کوفے سے رہائی, کوفے پر قبضہ اور اہل بیت اور قاتلان امام حسین سے انتقام, اور سن 67 میں حضرت مختار کو شہید کر دیا گیا. 64 میں یعنی 63 کے بعد, 64 کے اسٹارٹ میں یہ جو واقعہ ہو رہا پیش آیا, 63 میں اینڈ میں 63 کے 64 کے اسٹارٹ میں یزید جہنم واصل ہوا. یزید کے جہنم واصل ہونے کے بعد اس کا بیٹا جو تخت خلافت پر بیٹھا جس کا نام تھا معاویہ, لیکن اس کا استاد مقصوص, اس نے اس انداز سے یزید کے بیٹے کی تربیت کی تھی کہ یزید کے بیٹے نے اس حکومت کو بعض روایتوں میں 40 دن اور بعض میں ہے کہ میکسیمم فار 5 منتھس یعنی 150 ڈیز, 40 ڈیز اور 150 ڈیز. 40 دن زیادہ برداشت نہیں کیا, زیادہ سے زیادہ 150 سے زیادہ برداشت نہیں کیا. اور اس نے اپنے خطبہ خلافت میں بہت کلیئرلی اعلان کیا کہ جس خلافت میں مجھے بٹھایا گیا ہے نہ میرا باپ اس کا اہل تھا نہ میرا دادا اس خلافت کا اہل تھا. مروان بیٹھا تھا, مروان نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب آپ شورا کے ذریعے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. کہا شورا بھی غلط تھی, اور شورا کے ذریعے ہی مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ ظلم کیا گیا تھا. اس طرح کے جذباتی اقدام کا نتیجہ کیا ہوا, مروان نے یزید کے بیٹے کو قتل کر دیا, اس کے استاد کو زندہ جلا دیا گیا ہے, زمین میں دفن کر دیا گیا, اور حکومت آل ابو سفیان سے نکل کر آل مروان کے ہاتھ میں آ گئی, اور وہاں سے بھی نیا سلسلہ چلا بنو امیہ کی حکومت کا. مروان, مروان کا بیٹا عبد الملک بن مروان, عبد الملک کا بیٹا ولید بن عبد الملک بن مروان, اور چوتھے امام کی شہادت پر جو ذمہ دار ہے وہ نہ مروان ہے نہ اس کا بیٹا بلکہ اس کا پوتا ولید بن عبد الملک بن مروان چوتھے امام کی شہادت پر ذمہ دار ہے. سن 95 ہجری میں ولید وہ ظالم ہے جس نے چوتھے امام کو زہر سلاغہ سے شہید کروایا. ادھر مروان تخت خلافت پر آیا سن 64 میں, عبداللہ ابن زبیر نے مدینہ میں مکہ میں بغاوت کر دی. عبداللہ ابن زبیر وہ انسان, دیکھیں تین افراد تھے جس سے امیر شام کے مرنے کے بعد یزید نے سوال بیعت کیا تھا, ایک سرکار سید الشہداء, ایک عبداللہ ابن عمر اور ایک عبداللہ ابن زبیر. سرکار سید الشہداء کا رسپانس کربلا کی صورت میں سامنے آیا. عبداللہ ابن زبیر نے مکہ میں بغاوت کی, یعنی جس کام سے امام حسین بچنا چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کی حرمت پامال نہ ہو, عبداللہ ابن زبیر نے وہ ٹھیکہ اپنے ذمہ لے لیا. اور میں آپ کو بہت کھل کر بتاؤں کہ تاریخ اسلام میں اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ بتاؤ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کو سنگ باری کر کے مسمار کس نے کیا, تو وہ چوتھے امام کے دور میں عبداللہ ابن زبیر کی وجہ سے, مسلم اقاوا کے مرنے کے بعد, حسین بن نمیر کے بعد جب مروان تخت خلافت پر آیا اور حجاج بن یوسف سخفی کو حجاز کا گورنر بنایا گیا, تو حجاج بن یوسف سخفی نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا مسمار کیا ہے پتھروں کے ذریعے. مسلمان نے کیا ہے, یعنی مسلمان سے مراد آن پیپر مسلمان, آن پیپر مسلمان نے خانہ کعبہ کا پہلا مسمار کیا ہے, کسی باہر کے کافر نے آ کے کسی غیر نے آ کے مسمار نہیں کیا. مسلمانوں کی ہسٹری اپنوں کے ہاتھوں سے لکھی گئی ہے. اس دور کے اندر کہ جب مکہ میں بغاوت ہو رہی ہے, اس دور کے اندر کہ جب مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کو مسمار کیا جا رہا ہے, اور پھر چوتھے امام کی تو واقعات مسلسل چلے آ رہے ہیں. ادھر خانہ کعبہ مسمار ہوا, عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا گیا, حجاج نے کہا کہ میں نیک آدمی ہوں, خانہ کعبہ مسمار ہو گیا, نئے سے خانہ کعبہ تعمیر کروں گا. ادھر خانہ کعبہ کی تعمیر کا مرحلہ شروع ہوا, ایک سانپ نکل آیا روایتوں کے اندر ہے جو پہلی بنیاد کسی کو نہیں رکھنے دے رہا تھا خانہ کعبہ کی. آخر جو نزدیک لوگ تو مشورہ دیا کہ بھائی مسئلہ حل ہوگا تو انہیں سے حل ہوگا, چوتھے امام کو بلوایا گیا, چوتھے امام نے سنگی بنیاد رکھا, اب امام نے کہا سانپ چلا جائے گا, اب سارے کام کرو. اور پتا چلا کہ کعبہ اجاڑنے والے کون ہیں, کعبہ کی بنیادوں میں کام کرنے والے کون ہیں. جب حجر اسود رکھنے کا معاملہ آیا, پھر وہی مسئلہ پیش آیا جو پیغمبر کے دور میں آ چکا تھا. حجر اسود اپنے مقام پر بیٹھ ہی نہیں رہا تھا, چوتھے امام نے آ کر حجر اسود اپنے مقام پر رکھا. یہ حجر اسود تو تھا جو امام کی امامت کی گواہی دے رہا ہے, بار بار گواہی دے رہا ہے مختلف انداز سے. ان حالات کے اندر کہ جب ادھر مختار قاتلان امام حسین سے بدلا لیتے ہیں, ان حالات کے اندر جب مکہ میں بغاوت ہو رہی ہے, ان حالات کے اندر جب مدینہ منورہ میں مردوں کو تحقیق کیا جا چکا ہے, ایسے حالات میں چوتھے امام کیا کریں؟ حالات اتنے سخت ہیں, حجاج بن یوسف سخفی جیسا شخص حجاز کا گورنر ہے, کہ یعنی حجاج وہ واحد ظالم ہے جس نے شیعوں کو تو قتل کیا ہے, اس نے سنیوں کو بھی قتل کیا. کیوں؟ جن کے بارے میں شک, یعنی حجاج کی نگاہوں میں وہی محفوظ تھا جس کے بارے میں 100% طے ہے کہ یہ غیر ہے. اگر طے ہو گیا کہ شیعہ ہے وہ بھی قتل کر دیا جائے گا, اور اگر کوئی مشکوک انسان ہے نہیں پتا چل رہا شیعہ ہے کہ نہیں, حجاج کی نگاہوں سے نہیں بچ سکتا. حجاج نے غیر شیعہ کو بھی اس جرم میں کہ کہیں شیعہ نہ ہو قتل کیا, اتنا ظالم انسان ہی ہے. اور ایسے دور میں چوتھے امام کے پاس اسلام کے پیغام کو بتانے کے لیے کیا گنجائش تھی کہ امام کھل کر دین کی تبلیغ کرتے, کھل کر کوئی دین کا پیغام دیتے, کھل کر مولا کائنات کی ولایت کی بات کرتے؟ ممکن نہیں تھا. امام نے دو راستے اپنائے اہم ترین, ورنہ جو تیسرا امام نے انتہائی اہم راستہ اپنایا اس پر شاید بہت کم لوگوں کی نظر. دو اہم ترین راستے جو ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہیں مسلسل, لہذا اس پر میں اتنی زیادہ بات نہیں کروں گا. پہلا راستہ, امام نے دعاؤں کا راستہ اپنایا. دعاؤں کے ذریعے امام نے, یعنی کہ دوسرے اماموں کو دعا پڑھنے کا شوق نہیں تھا. مسئلہ یہ کہ امام جانتے تھے کہ امام کے بارے میں اگر کوئی خبر جائے گی جاسوسوں کے ذریعے, ایک ہی خبر جائے گی, بھائی یہ آدمی اس کا کام دعائیں مانگتا رہنا ہے, صوفی منیج بن گیا, یہ بیٹھ کر دعائیں پڑھتا رہتا, کہ دعائیں مانگتا رہتا. چاند دیکھا دعا مانگی, دن آیا دعا مانگی, جمعہ آیا دعا مانگی, صبح بھی دعا مانگی, شام کی دعا الگ, سپہر کی دعا الگ, رات کی دعا الگ, یہ موقع الگ, وہ موقع الگ, سب دعائیں مانگی. لیکن ان دعاؤں کو اگر آپ مطالعہ کریں, اس میں موقع تو نہیں ساری باتیں بتانے کا, اگر آپ دعاؤں کا مطالعہ کریں, یہ صرف خدا سے, یہ ہم دعائیں مانگتے ہیں, خدا بیمار کو شفا دے دے, میرا بچہ صحت یاب ہو جائے, میری بیٹی کا رشتہ آ جائے, میرا کاروبار ہو جائے, میرا گھر ہو جائے, امام یہ دعائیں نہیں مانگتے تھے. دعا کے دوران امام نے بتایا ماں کا حق کیا ہے, دعا کے ذریعے بتایا باپ کا حق کیا ہے, دعا کے ذریعے بتایا امام کا حق کیا ہے, دعا کے ذریعے بتایا سیاست کیا ہوتی ہے, دعا کے ذریعے بتایا کہ اہل حکومت کا حق کیا ہے. یعنی جب امام دعا مانگتے تھے خدا بندہ ہمارے عمرہ کو صدقہ دینے کی توفیق عنایت فرما. تو یہ دعا نہیں تھی, میسج تھا کہ دیکھو اگر تم مالدار ہو تو صدقہ تمہیں دینا ہے. جب امام فرماتے تھے پروردگار ہمارے حاکموں کو عدل کرنے کی توفیق عنایت فرما, تو یہ دعا نہیں تھی, یہ میسج تھا کہ اے عادل حاکم اگر تو حاکم ہے تو تیرے ذمہ داری عدل کرنا ہے. پروردگار ہمارے علماء کو علم کی توفیق عنایت فرما, عمل کی توفیق عنایت فرما. تو دعا نہیں ہوتی تھی, میسج ہوتا تھا کہ اے علماء امت تمہیں عمل بھی کر کے دکھانا ہے, ہماری ماؤں کو فلاں توفیق دے. تو میسج ہوتا تھا کہ ماؤں تمہیں یہ کرنا ہے, ہمارے والدین کو فلاں توفیق دے, یعنی پتا ہوتا تھا کہ اے باپ تجھے یہ کرنا ہے. میسجز تھے مکمل. پروردگار کی وحدانیت کا درس ان دعاؤں میں ملے گا, پیغمبر کی رسالت کا درس ان دعاؤں میں ملے گا, ائمہ طاہرین کی ولایت کا درس ان دعاؤں میں ملے گا, ہر مومن کی ذمہ داری ان دعاؤں کے اندر ملے گی. ذرا پڑھ کر تو دیکھیں ان دعاؤں کو کس انداز سے امام نے میسجز دی. یہ ایک کام. دوسرا کام جو اہم ترین کام تھا چوتھے امام کی زندگی کا, وہ تھا گریہ. اس پر میں بات کر رہا ہوں. ایک اور کام جو میں نے کہا کہ جس میں توجہ کم ہے, وہ کون سا کام تھا؟ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے اندر ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھی. ایک جملے میں اگر اس مدرسے کا تذکرہ کروں تو یہ وہی جملہ ہے جو آگے بڑھ کر امام صادق یونیورسٹی بنا. یعنی آج کل ایک زمانے اگر بات کروں, جس یونیورسٹی کے چانسلر امام جعفر صادق نظر آتے ہیں ابزیدان کو, اس یونیورسٹی کے پہلے چانسلر کا نام ہے امام زین العابدین. جب کام پروان چڑھ جاتا ہے تب تو سب کو نظر آتا ہے. بنیادوں میں کس نے کام کیا, بنیاد کس نے رکھی چوتھے مہینے, انتہائی چھوٹے پیمانے پر, انتہائی چھوٹے پیمانے پر جو امام نے بنیاد رکھی چوتھے امام نے, یہ مدرسہ ہے جو پروان چڑھتے چڑھتے چھٹے امام کے دور میں اس مقام تک پہنچا جہاں 4000 سے زیادہ طلبہ کی چھٹے امام نے تربیت کی ہے. اور شاید دنیا کے ہر علوم کے حوالے سے, فلسفے کے اعتبار سے, علوم طبیعیات کے حوالے سے, ریاضیات کے حوالے سے, کتنے ہی شاگرد ہیں جو امام نے تربیت کر کے دیے. یعنی جس علم کا ماہر امام کے پاس آتا تھا, پیاسا آتا تھا سیراب ہو کر جاتا تھا. اذن گرامی, اس سخت ترین حالات میں بھی امام نے علم کے پروموشن کے لیے مدرسہ قائم کر کے بتایا کہ اہل بیت کے ماننے والوں, اے ہمارے ماننے والوں, جب بھی مشکل کا دور آئے صرف مشکلوں پر گریہ مت کرنا, علم کی بنیادوں کو ضرور محکم اور استوار کرنا, گریہ ضرور کرنا. چوتھے امام نے بھی گریہ کیا. اور بس نے گفتگو کو مکمل کیا. زنگرا میں جو تیسرا اہم ترین کام میرے مولا نے کیا وہ گریہ. بس اب بہت زیادہ ہو گیا, مسائل بڑے مختصر, میں نے بڑا وقت لیا بس جان کا. گریہ کیا میرے مولا نے اور عجیب انداز سے گریہ کیا, عجیب انداز سے گریہ کیا. یعنی ایسا گریہ کہ اس گریے کے بارے میں ہم تصور تو کر سکتے ہیں, اس گریے کو عملی طور پر انجام نہیں دے سکتے ہیں, یعنی کسی کے بس میں نہیں ہے. اس انداز سے مولا سید الشہداء کو پرسا دے اور حضرداری کرے جو میرے مولا سید سجاد نے کی, واقعا ممکن نہیں ہے. یعنی امام بارگاہ میں بیٹھ کر, عزا خانے میں بیٹھ کر, گھر میں بیٹھ کر عزاداری کرنا, پرسداری کرنا, مجلس کا ماحول بنا ہوا ہو پرساداری کرنا, نوحہ پڑھا جا رہا ہو ماتم کرنا, یہ اور ہے, اور بازار سے گزرتے ہوئے قصاب کی دکان پر عزاداری کرنا اور ہے. یہ عجیب ہے, جب تصور نہیں ہے. بازار سے گزر رہے, نہ کوئی مجلس کا موقع ہے نہ ماتم کا موقع ہے, بظاہر قصاب کی دکان پر نظر پڑی, کٹے ہوئے جانور کے گوشت کو بیچ رہے, قصاب کی دکان پہ پہنچے. یعنی باب میں تو مدینے کے قصاب اپنے جانوروں پر پردے ڈال دیا کرتے تھے جب امام گزرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ امام قصاب کی دکان پر پہنچتے ہیں, سلام کرتے ہیں, جواب سلام کے بعد ایک سوال کرتے ہیں, اے قصاب مجھے اتنا بتا, یہ جو جانور کا گوشت تو بیچ رہا ہے اس کو ذبح کرنے سے پہلے تو نے پانی پلایا تھا کہ نہیں پلایا تھا؟ اجرک قصاب ہاتھ جوڑ دیتا ہے, مولا میں مومن ہوں, آپ کی جد کے دین کا ماننے والا ہوں. مولا میں نے 3 مرتبہ پانی رکھا تھا, جب تک 3 مرتبہ جانور نے پانی سے منہ نہیں ہٹا لیا میں نے اسی گردن پر چھری نہیں رکھی. بس اتنا سنا وہیں سے میرے مولا نے پلٹ کر کربلا کا رخ کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بابا مدینہ کے جانور بھی پیاسے ذبح نہیں کیے جاتے، بابا مدینہ میں جانور بھی پیاسے ذبح نہیں کیے جاتے. ہائے کربلا میں میرا بابا تین دن کا بھوکا اور پیاسا مارا. اس انداز سے گریہ قدم قدم پر آنے والا. اب اس گریہ کے بعد کیفیت کیا تھی؟ اس شخص آیا امام کی خدمت میں اور آخر امام کو دلاسہ دینا چاہتا، منحال پرسا دینا چاہتا، ظاہر سی بات ہے امام کے دل کو اذیت نہیں دینا چاہتا، ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا. آ کے کہنے لگا مولا کب تک گریہ کریں گے، کتنا آنسو بہائیں گے؟ بس میرے گفتگو کو مکمل کیا، مولا کتنا گریہ کریں گے، کب تک آنسو بہائیں گے؟ امام نے کہا بھائی تجھے معلوم ہے یعقوب کا ایک بیٹا تھا یوسف، نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا، علم نبوت سے جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، لیکن اپنے یوسف کے فراق میں اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ قرآن گواہی دے رہا ہے یعقوب کی آنکھوں کا نور جاتا رہا. ارے میں نے 18 جوانوں نے بنی ہاشم کو کربلا کی زمین پر بے گوروں کا فتح، سید سجاد کیسے گریہ نہ کرے، سید سجاد کیسے آنسو نہ بہائے. ابھی مومن تھا بیچارہ، دل اس کا چاہ کے کسی طریقے سے پرسا دے، دلاسا دے امام کو. کہنے لگا مولا دیکھیے شہادت پر اہل بیت اظہار فخر کرتے ہیں، آنسو نہیں بہاتے ہیں، گریہ نہیں کرتے ہیں، شہادت آپ کی میراث ہے. یہ چاہتا تھا امام کو دلاسا دے، امام کو عزت دینا چاہتا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو درد امام نے اپنے دل میں سنبھال کے رکھا تھا اب اس کا اظہار ہو گیا. جیسے ہی سنا ایک مرتبہ عجیب جملہ کہا، اے کہنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، یقیناً یہ ہماری میراث ہے کہ آل محمد شہادت پر فخر کرتے ہیں، آنسو نہیں بہاتے ہیں، لیکن ذرا اتنا بتا دیں کہ یہ بھی آل محمد کی میراث ہے کہ شرابی کا دربار ہو اور فاطمہ زہرا کی بیٹیاں بے مخنا چادر کے شرابی کے دربار میں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ اَيَّامٌ قَلَبِيِّنْ قَلِبَ. پالے والے تجھ واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد والے محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. معبود ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرہ میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کل عنایت فرما. معبود جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما. جو صاحب اولاد ہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. معبود محمد والے محمد کا واسطہ، دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہماری گنہگار آنکھوں کو مولا کی دیدار سے منور فرما. اپنا کردار، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے گھرانوں کا ماحول، اپنے اعضا خانوں کا ماحول، اپنی مسجدوں کا ماحول، اپنے ہر ہر ادارے کا ماحول زمانے کی امام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی بنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. اپنی آخری حجت امام اسرب الزما کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں. ان تمام مرحوم مومن مومنات کے لیے خاص طور پر جو اس اعضا خانے کی بنیادوں میں شامل رہے، کام کرتے رہے اور آج ہمارے درمیان نہیں ہے، منتظمین ہیں، ان کے مرحومین، حاضرین کے مرحومین، بانیان کے مرحومین، عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات، بالخصوص جن پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، سب کے لیے ایک مرتبہ الحمد، تین مرتبہ